اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقوله الحق وهو اصدق القائلین یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. اساتذہ سے سیکھا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں انہی کے مطالب کو بیان کر سکوں. موضوع یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اجتماعی طور پر حرکت کریں، مل کر حرکت کریں، حرکت کاروانی یا حرکت اجتماعی بسمت امام حسین، یعنی مل کر خدا کی طرف حرکت کریں، امام کی طرف حرکت کریں. جو چیز اس کے اندر یعنی وضاحت طلب ہے اور جس کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر بیان کر سکوں، تو سب سے پہلے اس کے اندر چیز یہ ہے کہ انسان یہاں پر مسافر ہے، مقیم نہیں ہے. یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے کہ اس دنیا سے حرکت کرے، اور عوالم کو طے کرتا ہوا انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ رہے گا کہ اس دنیا تک پہنچا ہے، اور پھر اس دنیا سے حرکت کر کے اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اور انسان اس دنیا کو جس طریقے سے گزارتا ہے اسی طریقے سے وہ دوسرے عوالم میں اس کے مقامات طے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ یہاں پر جو چیز مقصود ہے، انسان اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر مقیم نہ رہے بلکہ یہاں پر حرکت کرے، اور حرکت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف آگے بڑھے. دوسری چیز کے جس کی طرف کوشش ہوگی کہ یہاں پر انشاءاللہ اشارہ کروں، البتہ موضوع میرے لیے بھی ایک مقدار یعنی ایک تھوڑا مشکل ہے کہ اس کو میں صحیح سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. بہرحال اس کے اندر تمام بھروسہ خود امام کی ذات پر ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سماعتوں پہ بھی بھروسہ ہے کہ بہرحال مطلب اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک پہنچے. کہ دوسری بات جو اس کے اندر نقطہ قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ جو حرکت ہے امام کی طرف، خدا کی طرف، بلندیوں کی طرف، یہ حرکت فردی نہیں ہے، اجتماعی ہے. یعنی انسان نے یہاں پر فقط تنہا آگے نہیں بڑھنا بلکہ اس تمام عالم ہستی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. عام طور سے جس طریقے سے اخلاق کو یا اس حرکت کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جب بھی علم اخلاق کی بات کی جاتی ہے عام طور سے جو چیز ذہن میں آتی ہے اور جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک فرد ہے کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے وہ فرد اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے، نیک خوبیوں کو اپنانا چاہتا ہے اور برائیوں سے دوری کرنا چاہتا ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ اخلاق کیا ہے، مکاتب اخلاق کیا ہیں. لیکن یہ بات غلط نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فرد کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. فرد اس طریقے سے ہم قائل نہیں ہیں کہ جس طریقے سے بعض مکاتب قائل ہیں کہ فرد اپنی بالکل حقیقت کو کھو بیٹھتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن وہ چیز کے جو مد نظر ہے وہ یہ کہ انسان یہاں پر اس طریقے سے حرکت کرے، فرد اس طرح سے حرکت کرے کہ تنہا حرکت نہ کرے، بلکہ لوگوں کو اور اس عالم میں، پوری اس عالم میں ہستی کو اپنے ہمراہ لے کر آگے بڑھے۔ کہ بس یہاں پر صرف ایک تعبیر کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، کہ دیکھیں صاحب معظم جس بات کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ چیز کے جو ہمارے مد نظر ہے اور جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ نیا اسلامی تمدن ہے، نیو اسلامک سویلائزیشن کے جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، کہ اور خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ہدف یہ ہے کہ ہم اس نئے تمدن کو وجود میں لے کر آئیں، وہ تمدن کہ جو اسلامی تمدن ہے۔ اور تمدن کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ تمدن کے اندر فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ حرکت کرتا ہے۔ اور بہرحال وہ تمام چیزیں جو ہمارے روایات کے اندر ہیں، خود ہم جس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جن امام کا انتظار کر رہے ہیں اور جس حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، کہ دعا افتتاح کے اندر بھی اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، تو وہ خود بھی جو ہے وہ ایک جہانی حکومت ہے، ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کا کینوس جو ہے وہ گلوبل ہے، جو کسی خاص مقام تک، کسی خاص ملکوں تک محدود نہیں ہے۔ اسی کو ایک اور تعبیر ولایت اجتماعی یا ولایت بین مومنین کے طور پر بھی بیان کیا گیا، کہ دیکھیں ایک دفعہ ولایت ولایت فردی ولایت ہے، یعنی ایک فرد جو ہے وہ ولایت کا حامل ہے، لیکن ایک دفعہ ولایت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ولایت ولایت اجتماعی ہے، یعنی ایک گروہ ہے کہ جو ولایت کے محور پر جمع ہوا ہے۔ اور جب اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو انسان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو آج تھوڑا سا بیان کروں گا، اور اس کے بعد جب ایسا ہوتا ہے تو اسی وقت ولایت اس زمین کے اوپر تحقق پاتی ہے۔ کہ امام نے جس وقت بلایا تھا، جس وقت آپ نے کوفے کے لوگوں کو خطوط بھیجے تھے یا بصرہ کے لوگوں کو خطوط بھیجے تھے، تو وہاں پر ان کو بطور جمعی دعوت دی تھی۔ الگ بات ہے کہ اس طریقے سے جماعت وہاں سے نہیں آئیں اور افراد کچھ آئے کہ جنہوں نے لبیک کہا، لیکن بہرحال تو یہ دوسری چیز اس کے اندر اہمیت کی حامل ہے کہ پہلی چیز یہ کہ انسان مسافر ہے، یہاں پر حرکت میں ہے، یہاں پر انسان نے رکنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے اور تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہا حرکت نہ کرے بلکہ اس تمام عالم ہستی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ کوشش یہ ہوگی کہ بہرحال مرحلے بہ مرحلے اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں، بات جہاں پر واضح ہے وہاں پر زیادہ رکا نہ جائے، تیزی سے بات کو آگے بڑھا دیا جائے۔ دیکھیے پروردگار عالم قرآن کے اندر جس وقت اس نے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن کے اندر بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت جب پروردگار عالم نے اس بات کو کہا کہ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ قرار دینے والا ہوں۔ بارہ آپ نے اس کو سنا کہ جب پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ قرار دینے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہاں پر اس بات کو عرض کی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ بار الہ کیا تو زمین کے اوپر اسے بنائے گا کہ جو زمین کے اوپر فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری حمد وجہ لاتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم میں جواب میں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ استاد شہید باقر الصدر، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، مشہور و معروف عالم دین، شہید باقر الصدر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ فرشتوں کی پریشانی تھی، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ بار الہ کہ تو زمین پر اس کو بنائے گا کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یہ پریشانی شخص سے حضرت آدم کے لیے نہیں تھی، یعنی وہ کہ جسے پروردگار عالم نے اس وقت بنایا تھا، وہ جو مخلوق بن رہی تھی، خود حضرت آدم کو دیکھ کر صرف حضرت آدم کے لیے یہ پریشانی نہیں تھی، بلکہ پریشانی یہ تھی کہ یہ جو مخلوق بن رہی ہے، یہ جو نوع مخلوق ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ عناصر پائے جاتے ہیں. شخص حضرت آدم کے لیے پریشانی نہیں تھی. اور یہیں سے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خط شہادت اور خط خلافت کے جہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس خلافت کو قرار دیا اس دنیا کے اندر، وہاں پہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے، بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خلافت فقط حضرت آدم کے لیے نہیں تھی، بلکہ خدا کی یہ خلافت جو تھی یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی. پروردگار عالم نے، ہماری بعض تعبیرات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ انسان زمین پر پروردگار عالم کا خلیفہ ہے، کہ اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. حضرت آدم وہ پہلے شخص ہیں جو انسان ہونے کی وجہ سے اس خلافت کو دریافت کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ خلافت ہے فقط حضرت آدم کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا نے انسانوں کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے. خود قرآن کے اندر اور بھی کئی مقامات ہیں کہ جس کے اوپر پروردگار عالم نے انسانی معاشرے کو خطاب کر کے یہ اشارہ کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا. اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. یا اور اس جعلناکم خلائف فی الارض، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے جس کے اندر واضح طور پر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہماری امانت تھی اسے ہم نے زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا، لیکن زمین و آسمان نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انسان نے اسے قبول کر لیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے زمین و آسمان کو اور پہاڑوں کو اپنی امانت پیش کی. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنَّا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، کہ یہ ڈر گئے، یہ زمین و آسمان یہ پہاڑ راضی نہیں ہوئے کہ خدا کی اس امانت کو قبول کر سکے، لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کیا. بھائی یہ امانت یہ ہے کہ زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی انسان یہاں پہ مستخلف ہے کہ جسے خلیفہ بنایا گیا ہے. خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ پروردگار عالم نے. بس پروردگار عالم کے جتنے تمام تر شؤون ہیں انسان اس کے اندر پروردگار عالم کا خلیفہ ہے. اسی لیے ہمارے پاس روایت کے اندر بھی ہے کہ پروردگار عالم کا اخلاق اپنا ہو، یعنی اس زمین کو آباد کرنا. پروردگار عالم نے تمہیں اس زمین کے اندر، اس زمین کے اندر تمہیں رکھا ہے اور اس زمین کی آبادی کو تم سے طلب کیا ہے. البتہ یہاں پر اور بھی زیادہ نکات ہیں کہ یہاں پر بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار عالم نے جو کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، یہاں پر فی الارض یہ صرف مکان ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنا کر اسے جس جگہ قرار دیا وہ زمین ہے، لیکن انسان کی خلافت فقط زمین تک محدود نہیں ہے. انسان کی خلافت اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمام تر موجودات کہ حتیٰ ملائکہ، ان کا بھی رشد جو ہے وہ انسان کے ذریعے سے ہے. کہ جو سجدہ تھا کہ فرشتوں کا کہ مدبرات عالم ہیں، عالم کی تدبیر ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ خود یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے بعد اس کائنات کو انسان کے مسخر کر دیا. اب انسان یہاں پر معمور ہے کہ وہ خود خدا کی طرف بڑھے. یا ایھا الانسان انک کادحون الی ربک، کہ انسان سختی کے ساتھ خدا کی طرف بڑھے یہاں تک کہ خدا تک پہنچ جائے. اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ خدا کا خلیفہ ہے، دیکھیں خلافت کس کی ہے؟ خلافت ہے پروردگار عالم کی، اسی لیے اسی محور کے اوپر آگے بڑھے اور فقط تنہا آگے نہ بڑھے، بلکہ تمام عالم انسانیت کو اپنے ہمراہ لے کر، تمام موجودات کو اپنے ہمراہ لے کر پروردگار عالم کی طرف بڑھے. بس پروردگار عالم نے شروع سے انسان کے لیے اس سیر کو مقرر کیا کہ انسان اس طریقے سے آگے بڑھے. یہ خط ہے کہ خدا کس سمت میں آگے بڑھے، اپنے رب کی طرف آگے بڑھے اور اس کے بعد تنہا آگے نہ بڑھے بلکہ تمام لوگوں کو اور تمام موجودات کو لے کر آگے بڑھے۔ اس کے مقابلے میں جس وقت انسان کے لیے پروردگار عالم نے اس حرکت کو نظر میں رکھا، اس کے مقابلے میں ایک دشمن سامنے آیا کہ جس نے اس سجدے سے انکار کیا، اور اس نے یہاں پر انسان کے اس راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کی۔ کہ خود قرآن کے اندر جو اس نے قسم کھائی کہ قالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، ایک اور جگہ پر فبعزتک تیری عزت کی قسم کہ لأغوینہم اجمعین، کہ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ تو قرآن کے اندر واضح ہے، البتہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ انسان، بہرحال ہم جس طریقے سے مادی چیزوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بعض دفعہ تصور یہ ہے کہ شیطان کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، یا انسان کے وسواس ہیں، یا اس قسم کی چیز ہے کہ شیطان کو واقع نہیں کہ جدی طور پر ایک حقیقی مخلوق کہ جس نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی لأغوینہم، تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا، ہم لوگ اس کو واقع حقیقی معنوں میں اپنا دشمن تصور نہیں کرتے۔ روایت کے اندر ہے کہ اس نے کس وقت یہ قسم کھائی، کہ جس وقت پروردگار عالم نے اسے زمین کے اوپر بھیجا، کہ جس وقت اس کو خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور جب زمین پر آیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ پروردگار تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی محنت کو، کسی کے عمل کو ضائع کر دے، صحیح ہے کہ میں اس وقت جنت سے نکالا گیا ہوں، لیکن بہرحال میں نے تیری عبادت کی ہے، میں اس عبادت کا صلہ چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اب شیطان نے یہاں پر، یہ روایت کے اندر ہے کہ یہاں پر متعدد چیزوں کو طلب کیا۔ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے بدلے میں میری دو اولادیں ہوں گی۔ پروردگار نے کہا کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے مہلت مانگی، یوم یبعثون، یبعثون کے جس وقت اٹھایا جائے گا اس وقت تک کی مہلت دے۔ پروردگار عالم نے مہلت دی لیکن وقت معلوم تک کی مہلت دی، کہ ہمارے پاس روایت کے اندر ہے کہ جس وقت، بہرحال ظہور کے دو مرحلے ہیں، کہ ایک وقت جس وقت کہ امام ظہور فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس مقابلے کا آغاز ہوگا، کہ جس وقت اوج مقابلہ ہے حق اور باطل کا، اور پھر جس وقت حکومت امام کی مستقر ہوگی، اس وقت شیطان قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت کی پروردگار عالم نے اسے مہلت دی اور کہا کہ پروردگار، اس کے بعد جو اس نے طلب کیا، کہا کہ میں انسانوں کے خون کے اندر روانی چاہتا ہوں، یعنی وہاں تک اپنا نفوذ چاہتا ہوں، کہ پروردگار عالم نے اسے بھی عطا کیا، کہ جس طریقے سے میں چاہوں ان کے سامنے ظاہر ہوں۔ خدا نے کہا کہ یہ بھی میں نے عطا کیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں، بہرحال خدا کو پہچانتا ہے، اور یہاں سے بھی بہرحال یہ بات ہے کہ ہمیشہ خالی حق کو پہچاننا کافی نہیں ہوتا، خالی جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر اس پہچاننے کے بعد تسلیم کا مرتبہ حاصل ہونا چاہیے۔ کہ بہرحال اس کے اندر تاریخ کے اندر بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی سامنے آئے، ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ نہیں پہچانتے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو پہچانتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود سامنے آئے۔ انسان بعض دفعہ اپنے نفس کے ہاتھوں اس طریقے سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ خود ہماری زندگیوں کے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران بات کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو سامنے والا بات کر رہا ہے، اس کی بات معقول ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ یا گھر کے اندر بعض دفعہ گھر کے اندر زوجین کے درمیان کہیں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وسط گفتگو احساس ہونے لگتا ہے کہ بات زیادہ معقول سامنے والے کی ہے، لیکن یہاں پر انسان یہ دیکھے کہ اس کے اندر واقعی کیا، یہاں پہ تسلیم یعنی حق کے سامنے تسلیم ہونا ہے، یہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، دیکھیں یہی چیزیں یہاں تک پہنچاتی ہیں کہ انسان آخر میں کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر اس عمل کی مشق اور اس کی تکرار اور اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ انسان اس بات کی عادت کرے کہ اس کے بعد جہاں پر بھی اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ بات صحیح ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ بہرحال پروردگار عالم کو جانتا ہے، اس لیے خدا سے کہا کہ پروردگار یہ تو وہ تھا کہ جو میں نے طلب کیا، اب اس کے بعد کچھ خود تو اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ فرما۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی بات محمد۔ پروردگار یہ تو میں نے مانگا تھا، باقی خود تو اس کی طرف میں اس میں اضافہ فرما۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے انسانوں کے سینوں کو تمہارا وطن قرار دیا ہے، یعنی وہ وطن جہاں سے انسان مانوس ہوتا ہے، جہاں پہ رہتا ہے، اسی لیے انسان کے قلب میں ابتداءً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان اگر چاہے جو وسوسو فی صدور الناس، کے جو سینوں کے اندر آ کے وسوسہ کرتے ہیں، پروردگار عالم نے اس کو اس بات کی بھی اجازت دی۔ البتہ اس کے بدلے میں خود حضرت آدم نے پروردگار عالم سے جدوہ زمین کے اوپر آئے اور طلب کیا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا انشاءاللہ کل یا اگلی مجالس میں تو اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن یہاں پہ اس وقت بس ایک بات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کوئی بھی ایک شخص جو یہاں پر موجود ہے اور تعلیم یافتہ ہے، اس سے کہا جائے کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے سے ہے کہ جو ابھی پہلی کلاس میں ہے، اور جو اس کے اندر کامیاب ہوگا اسے انعام دیا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس مقابلے سے خوش ہوں گے یا اسے اپنی توہین سمجھیں گے؟ یعنی کسی ایسے شخص کو جو کمزور ہو، اگر اسے مقابلے کے لیے پیش کیا جائے تو ایسے شخص کو جو کمزور ہو اور جہاں پہ فاصلہ بہت زیادہ ہو وہاں پر ہرا دینا کمال نہیں ہے، اور نہ ہرا دینے والا خوش ہوتا ہے نہ دوسرے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ضعیف کے ساتھ مقابلہ، اس بچے کے ساتھ مقابلہ یہ شایان شان نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو کچھ بھی شیطان کو عطا کیا ہے، اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ انسان کی تذلیل نہیں ہے بلکہ اس کی تکریم ہے، کہ انسان جب اس سے آگے بڑھتا ہے، اس سے مقابلہ کر کے آگے بڑھتا ہے، اگر ضعیف ہو تو پھر یہ مقابلہ، وہ جو مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، وہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ بہرحال پروردگار عالم نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ یہاں پر بیٹھے اور انسان کے اس سفر کے اندر رکاوٹیں کھڑے کرے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ ان منازل کو طے نہ کر سکے، کیونکہ اب یہ جو منزلیں طے ہونا ہیں کہ انسان نے جب اس وقت بڑھنا ہے تو اب اپنے اختیار کے ساتھ انسان نے آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ کہ یہ جو شیطان جتنی بھی اس کی قدرت اور طاقت ہے، پروردگار عالم نے اسے یہ طاقت عطا کی اور انسان سے بھی کہا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ خود روایت کے اندر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ علی مولا کائنات سے کہ تم جتنی ہدایت کے راستے جانتے ہو یہ تقریباً اتنے ہی راستے گمراہی کے جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے، اس کے ہیلوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ اس بات سے محتاط رہنا چاہیے کہ وہ انسان کو گمراہ نہ کرے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پروردگار عالم نے کہا کہ اس کی جو قدرت ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کے مقابلے میں اس قدر قوی ہے کہ انسان ضعیف ہو جائے، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان کید الشیطان کانا ضعیفا، جو شیطان کا جو جال ہے یہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اگر انسان ارادہ کرے، واقعاً ارادہ کرے اور مصمم ارادہ کرے اور اس طرف آگے بڑھے تو یہ شیطان اس کا راستہ روک نہیں سکتا۔ البتہ یہ جو حرکت ہے کہ جس میں انسان کو آگے بڑھنا ہے اور سب کو آ لے کر آگے بڑھنا ہے، یہ بغیر اولیاء الہی کی رہنمائی کے یہ حرکت طے نہیں ہو سکتی۔ اور سیر و سلوک اور اخلاق، علم اخلاق، کل انشاءاللہ اس کے بعض مکاتب کی طرف اشارہ کریں گے کل یا انشاءاللہ سے اگلی گفتگو میں. یہ اسی طرف مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے. یعنی حقیقت اخلاق کیا ہے؟ کہ انسان مسلسل اللہ کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے. اولیائی خدا کی رہنمائی کے اندر. دیکھیں دین کو بھی جو ہے عام طور سے توڑ توڑ کر پیش کیا جاتا ہے. دین کی چیزوں کے اندر رفت کو اس طریقے سے بعض دفعہ بیان نہیں کیا جاتا. اس لیے دین بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کے مختلف حصے ہیں. یعنی اس کا ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، کس طریقے سے حصے ہیں. یعنی گویا مختلف جو ہیں وہ ہمارے پاس چیزیں ہیں جو ایک جگہ پر انبار ہوئی ہوں گی. جبکہ ایمان اس طریقے سے نہیں ہے، دین اس طریقے سے نہیں ہے. دین ایک ہی مجموعے کا نام ہے. کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ دین وہ ہے، یہ وہ شجر ہے کہ جس کا بیج انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کے ثمر اور آثار جو ہیں وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں. لہذا اخلاق اسی حرکت کا نام ہے کہ انسان مسلسل اس راستے پر آگے بڑھے. اور جو تقویٰ ہے، تقویٰ اس کو بھی ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو اس کو بھی فقط فردی تقوی کے اندر محدود دیکھا جاتا ہے. کیونکہ اگر اس نگاہ کی تصحیح کریں تو برحال پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک ہی زاویے کے اندر اور ایک ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں. بس آج آخری بات وہ یہ کہ رہبر معظم نے ایک تعبیر استعمال کی کہ جسے کہا کہ تقوی اجتماعی، اجتماعی تقوی. اب اس سے جو بات عام طور سے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اجتماعی تقویٰ یہ ہے کہ انسان جس وقت معاشرے کے اندر ہو وہ تقویٰ کی رعایت کرے. اجتماع یعنی جہاں پہ لوگ جمع ہوں. یعنی انسان کی ایک زندگی جو ہے وہ اس کی اجتماعی زندگی ہے، جس طریقے سے ایک اس کی فردی زندگی ہے کہ جہاں پہ وہ ہے اور اس کا خدا ہے، اس کی اپنی ذات ہے. اسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ ایک گھریلو زندگی ہے کہ جہاں پہ اس کا رابطہ اس کے گھر والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے انسان کی ایک زندگی جو ہے وہ سوشل زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے. تقوی اجتماعی کا نام یہ ہے کہ انسان اگر معاشرے کے اندر ہو تو وہاں پر اس تقوی کی رعایت کرے. اگر کوئی مقام ہے، کوئی منصب ہے، جب وقت وہ ورک پلیس پر ہے یا مثال کے طور پر حکومت پر ہے، کسی منصب کے اندر ہے، تو وہاں پر اس تقوی کی رعایت کرے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ رہبر معظم کی یہ تعبیر فرماتے ہیں کہ یہ تقوی اجتماعی نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ فرد کا تقوی ہے لیکن اس مقام پر. یہ تقوی تقوی فردی ہے. فرماتے ہیں تقوی اجتماعی یہ ہے کہ مومنین اجتماع کے اندر، معاشرے کے اندر مل کر اہداف الہی کو محقق کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے تقوی اجتماعی، کہ ایک گروہ اس معاشرے کے اندر کے پروردگار عالم اس زمین کا رب ہے، اس زمین کے اوپر خدا کے حکم کو نافذ کرنے کی، وہ جو پروردگار عالم کے جو احکامات ہیں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اجتماعی تقویٰ. کہ بہرحال ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ ایام کے جو بہترین فرصت ہے کہ انسان اس عزم اور ارادے کو اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ اس طرف حرکت کرے. اور یہ جو شیاطین جن و انس ہیں، انسان اس سے نہ گھبرائے، اس کے مقابلے کا عزم پیدا کرے اور اس طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے. کہ امام حسین نے بھی جس وقت اصلاح کی بات کی تو اس وقت جو سب سے بڑی فساد کی بنیاد تھی اس کو نظر میں رکھی. کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ، انسانی معاشرہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. کہ امام اگر چاہتے تو مثال کے طور پہ اور جو اس طریقے سے اخلاقی اور فردی جو برائیاں ہیں تو وہاں پہ اپنی گفتگو کو، اپنی چیز کو محور قرار دے سکتے تھے. لیکن امام نے کس چیز کو محور قرار دیا کہ وعلی الاسلام والسلام اذا بلیت برائن مثل یزید. تاکہ یہ معاشرہ پورے اس معاشرے کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ایمان کو جملے کے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خطبہ مینا کے اندر ہے, وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بَلَادِكَ, پروردگار تیرے شہروں کے اندر اصلاح کو ظاہر کرے. امام نے کسی بھی جگہ پر کسی محدود بات کا تذکرہ نہیں کیا. وَيَعْمَنُ الْمَظْلُمُونَ مِنْ عِبَادِكَ, اور تیرے جو مظلوم بندے ہیں انہیں امن میسر آئے, اور تیری سنت زندہ. یہاں پہ بلادک, دیکھیں ایمان کا کلام ہے کہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے. یہاں پر ایک ایک چیز قیمتی ہے. ایمان نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ پروردگار ہم اس عالم اسلام کے اندر ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بلاد اسلامی ہے, یعنی یہ جو اسلامی مملکت ہے یا یہ جو اسلامی سرحد ہے اس کے اندر ہم اصلاح کو ظاہر کر سکیں, نہیں. آپ نے کیا فرمایا, پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار اس لیے, وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بَلَادِكَ, بارِ الٰہ تیرے شہروں کے اندر ہم اصلاح کو ظاہر کر سکیں. بس یہ چیز محدود نہیں ہے. اسی لیے وہ جو منتقم خون حسین ہیں کہ امام آ کے جن چیز کا نعرہ لگائیں گے, یا اللہ سرات الحسین, اس کے اندر جو اصلاح ہے, میرے مولا نے کس چیز کا آغاز کیا تھا کہ تیرے شہروں کے اندر تیرے مظلوم بندے. یہ نہیں کہا کہ یہاں پر جو مظلوم بندے ہیں, اس ملک کے اندر جو مظلوم بندے ہیں, بھرلا جہاں پہ جو بھی جو تیرا بندہ ہے, جو مظلوم ہے, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اسے امن میسر آ سکے. وہ کہ جس کی ابتدا امام نے وہاں سے کی تھی, اسی کی انتہا اس ظہور پر ہے. اب اس وسط میں ہمارے اندر کتنی ہمت اور کتنا ارادہ پایا جاتا ہے کہ ہم کتنی امام کی ہمراہی کر سکیں, ہمارے اندر کتنا عزم پایا جاتا ہے, ہم چیزوں کو کس بلندی کے ساتھ دیکھتے ہیں. کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ اس وقت جن کا تصور یہ تھا کہ بہرحال اس حکومت کے اندر رہ کر بھی دیندار رہا جا سکتا ہے. مشکل نہیں ہے کہ حکومت بنی امیہ کی ہو, بنی عباس کی ہو, لیکن اس حکومت کے اندر بھی دینداری ہو سکتی ہے. لیکن اگر انسان خلیفۃ اللہ ہے زمین کے اوپر, تو وہ کبھی بھی زمین کے اوپر غیر خدا کی حاکمیت کو برداشت نہیں کر سکتا. بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج دیر سے پہنچا میں نے مرثیہ نہیں سنا. رسم یہ ہے کہ جس طریقے سے مرثیہ پڑھا جاتا ہے, مسائل اسی کے ساتھ اسی مناسبت سے پڑھے جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آج کیا تذکرہ کیا, لیکن عام طور سے کربلا پہنچنے کا تذکرہ ہوتا ہے, یا جناب حر کے آنے کا تذکرہ ہوتا ہے. آج وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا. کون سی کربلا, یہ کون سا مقام ہے؟ صفین کی جنگ کے بعد میرے مولا جب پلٹ رہے تھے راستے پہ, ایک جگہ پر رکے ہیں, گھوڑے سے اترے, دو رکعت نماز ادا کی, حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں. سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے, میرے مولا نے کہا ھذا مصالح الشاق, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عاشق ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. جہاں عشاق عاشق ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. اور پھر فرمایا کہ ایسے عاشق ہیں کہ نہ کوئی پہلے والا ان کے برابر ہو سکا ہے, نہ کوئی آنے والا ان تک پہنچ سکے گا. جب امام اس زمین پہ پہنچے ہیں, اور پھر باتیں آپ کے سامنے کہ امام کے یہاں پہ مرکب رکا, جب پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے، کسی نے مختلف نام لیے، کہا کہ یہ کربوبلا بھی ہے، مولا نے کہا یہی وہ جگہ ہے، یہاں پر اباریوں کو بٹھا دو، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماروں بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ وعدہ گاہ ہے۔ آج حسین کے خیمے نصب ہو گئے ہیں، میرے مولا ہم بھی چاہتے ہیں، اس وقت موجود نہیں تھے، ہم بھی چاہتے ہیں مولا کہ ہم بھی آپ کے ہمراہ ہو جائیں۔ اور تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت حر کا قافلہ پہنچا ہے، امام کو روکنے کے لیے گرمی کا زمانہ تھا تو پیاس کی شدت کا عالم تھا، جس وقت حر کا قافلہ آیا ہے تو امام نے پہلے کوئی سوال نہیں کیا، جب اس کے لشکر کی حالت کو دیکھا تو یہ کہا کہ دیکھو ان کی پیاس سے کیا حالت ہے، سب سے پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ حر کے لشکر کو پانی پلایا، ان کے مرکبوں کو پانی پلایا۔ تاریخ سے لکھا ایک شخص یہ کہتا تھا کہ میں جب پہنچا تو دیر سے پہنچا، میری حالت یہ تھی کہ پیاس کی شدت سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مجھ سے پانی تک پہنچا نہیں جا رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نے مشک کے منہ کو کھولا، پانی کو میرے منہ کے نزدیک لایا، میں نے پانی پینا شروع کیا، جب میں نے پانی پیا اور اس کے بعد دیکھا تو خود دیکھا کہ حسین تھے جو مجھے پانی پلا رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں حر کی نگاہوں کے سامنے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب حر پہنچے ہیں تو نگاہوں میں شرمندگی ہے، اس سر کو جھکایا ہوا ہے، مولا کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے، مولا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے۔ مولا نے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہی کہتے رہے حر تم ہمارے مہمان ہو، حر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، لیکن حر رکنا نہیں چاہتے۔ ارے خدا جانے کیا سبب ہے، شاید یہ اللہ تش کی صدا ہے، شاید یہ صدا ہے، شرمندگی کا عالم ہے، مولا اجازت دیجئے، سب سے پہلے میں نے راستہ روکا تھا، چاہتا یہ ہوں سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اور گئے جگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے گرے تو حسین نے کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ ہمارا مہمان آیا ہے، خود دوڑ کر گئے لاشے پر پہنچے، سر کو زانو پہ رکھا اور حر کو دیکھ کر کہا، حر ارے تم واقعی حر ہو، کما سمت کا امک، جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ حسین کو وہ جملہ یاد ہے، ماں کا تذکرہ تھا، حر نے کیسے حسین کی ماں کا احترام کیا تھا، حر کو انعام یہ دیا، ارے حر تم نے ہماری ماں کا احترام کیا تھا، انعام یہ لے لو، یہ ہماری ماں کا رومال ہے، یہ رومال زہرا ہے جو تا قیامت تمہاری پیشانی۔